الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ الاولی کی 16 تاریخ، 1447 ہجری کا سال، اور نومبر کی ابتدائی تاریخیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا مسجد میں آنا قبول فرمائے. آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک میں ایک مشہور سورۃ المؤمن کی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، وہ تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وقال ربکم، کہ آپ ان کو لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ ربکم ادعونی، کہ تمہارا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تم اس سے اپنی التجائیں اور اپنی مناجات پیش کیا کرو. ادعونی، پھر کیا ہوگا؟ جب پروردگار کے سامنے ہم اپنی مناجات کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، استجب لکم، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور پھر آگے فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ میرے لوگوں میں سے، میرے بندوں میں سے جو لوگ تکبر کی وجہ سے مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ میں ان قریب ان کو جہنم میں داخل کروں گا. یہ اتنی بڑی سخت وعید ہے کہ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ ہم اگر اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی، والدین سے بھی، بہن بھائیوں سے بھی، شوہر بیوی، بیوی شوہر سے، یا کسی بھی دوست سے، یا عام لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو منگتا ہے، یہ تو بھیگ مانگ رہا ہے. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کلام پاک کے اندر، اور پھر متعدد جگہ پہ اس کو مختلف پرائیوں میں مختلف طریقوں سے اجاگر کیا. ایک جگہ پہ فرمایا، میں یجیب المضطر اذا دعا، کہ تم کو کیا معلوم کہ جو کوئی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، مشکل کی حالت میں ہوتا ہے، اور درد مند ہوتا ہے، یا کوئی بھی اس کو دنیا کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو پھر کون ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ میں یجیب المضطر اذا دعا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ویکشف السوء، کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی ان پریشانیوں کو، ان کی ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ پہ جو رمضان مبارک کے روزوں کے بیچوں بیچ ایک آیت کریمہ، یہاں احکامات بیان فرمائے رمضان مبارک کے، آگے پیچھے اس کے متعلق احکامات ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ایک آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ تمہارا پروردگار کہاں ہے، قریب ہے، تو ہم ان کے سرگوشی کے انداز میں اپنی مناجات پیش کریں، اگر دور ہے تو ہم چیخ چلا کر اپنی دعائیں اور عرضیاں پیش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ، اور ویسے بھی عمومی طور پر یہی طریقہ ہوتا ہے کسی کے سوال کے جواب کا، کہ جو اس نے سوال کیا ضروری نہیں ہے کہ اسی ہی کا جواب دیا جائے، بعض اوقات اس کے بہتر انداز سے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا جواب دیا جاتا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. اب یہاں بھی وہی طرز عمل اختیار فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندوں نے آپ سے سوال کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ آپ، انہوں نے پوچھا کہاں ہے، تو آپ نے ہم کو کہہ دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ تم جو ہے جب بھی دعا کرو گے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. قریب کا مطلب کیا ہے؟ کہ فزیکلی قریب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ علم کے لحاظ سے ایک جگہ پہ ارشاد فرمائے، بلکہ متعدد جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کے، یعلم ما فی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے جو دلوں کے اندر ہے وہ بھی ان کو جانتے ہیں. تو یہ پھر کیوں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو؟ وجہ یہ ہے کہ جو دل کا دل کے اندر جو بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عملی طور پر بھی اس کا اظہار زبان سے کیا جائے. وجہ کہ الدعاء مخ العبادہ الدعاء هو العبادہ, کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ دعا یہ عبادات کا مغز ہے. کوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, اس کا کوئی مغز ہوتا ہے, بیجا ہوتا ہے. اصل وہ تو اب مساکت پر بادام ہے نا, تو بادام کے اندر جو آپ اس کو چھیلتے ہیں, اس کا جو سخت اس کا چھلکا اتارتی ہے, اندر کیا ہوتا ہے, وہ بادام کی گیری ہوتی ہے, وہ مغز, لیکن اس کے اوپر بھی ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے, وہ چھلکا اتارے پھر اندر مغز آتا ہے. تو یہاں بھی آپ جتنی بھی عبادات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب کا یہ مغز ہے, یہ مانگ دیں تو اور پھر دعا بذات خود یہ عبادت ہے. اور عبادت اس وقت سر انجام دی جاتی ہے جب انسان اپنے عمل سے, پورے وجود سے اور زبان سے اس کو ادا کرے. اب مثال کے طور پر ہم تلاوت کر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے کلام پاک کو کھولنا اور کھول کر اس کو دیکھنا, اس کا یعنی ناظرہ جو ہم کہتے ہیں کہ ناظرہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, ناظرہ کا مطلب کہ اس کو نظارہ کرنا, نظارے سے دیکھنے اس کا معنی ہوتا ہے. تو اس کا نظارہ کرنا, صرف دیکھ رہے ہیں لیکن زبان سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے اور خالی دیکھتے جا رہے ہیں, آگے آگے آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بہت فائدے ہیں, ان میں سے چند فائدے یہ ہیں کہ انسان کی نظر تیز ہوتی ہے اور دیکھنا بھی کلام پاک کو, یہ بھی باعث اجر اور ثواب ہے. لیکن یہ تلاوت کے اندر شمار نہیں ہوگا اس انداز سے کہ انسان اس کو دیکھ رہا ہے اور آگے ورق پلٹتا جا رہا ہے, یہ اس وقت شمار ہوگا. عبادت اس وقت شمار ہوگی تلاوت کی جب انسان کم از کم اس کے کانوں پر اس کی اپنی آواز پہنچے. کب تلاوت شمار ہوگی؟ کہ جب ہم تلاوت کریں کلام پاک کی اور لیکن ساتھ والے کو نہ پہنچے وہ الگ بات ہے, لیکن خود جو تلاوت کر رہا ہے اس کو آواز. میں جب شروع شروع میں اس مسجد میں آیا, پرانی جگہ ہوتی تھی تو ہمارے وہ ایک بزرگ ہوتے تھے مسجد میں, تو میں تلاوت کر رہا تھا تو تلاوت کرتے کرتے انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید تو کوئی آواز نہیں آئی. تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تلاوت کی آواز آنا مجھے ضروری ہے تاکہ وہ تلاوت کے درجے کو پہنچ جائے, آپ کو اس کی آواز آنا ضروری نہیں ہے. میں تو اس لحاظ سے اونچی آواز سے نہیں پڑھ رہا تھا تاکہ وہ کوئی اپنے ذکر اذکار میں, دعا میں, مناجات میں یا کوئی اپنی عبادت میں مشغول رہتے وہ ان کے اس میں خلل واقع نہ ہو. یہ بھی تو عیسائی مسلم میں آتا ہے کہ آپ خود اپنی عبادت تو کر رہے ہو اور یہ بھی خود غرضی ہی ہوتی ہے نا کہ انسان خود اپنا وقت سنوارے, اپنا کام کرے اور دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں, ساتھ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے, پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہنے کا مطلب کہ وہ پاس بیٹھے ہوئے تو ان کو آواز نہیں آ رہی تھی, تو وہ سمجھے کہ شاید یہ تلاوت کے اندر. تو یہ کہ تلاوت یہ اس وقت شمار ہوتی ہے کہ جب انسان اس کو پڑھے اور دیکھے اور تلاوت کم از کم اس کی آواز اس تک پہنچے. تو بتانا کیا مقصود ہے کہ زبان سے جب انسان اللہ سے مانگتا ہے, اور پھر یہ بات کہ دعائیں ان گنت ہیں. کتنی دعائیں ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے کے بعد تک دعائیں ہر ایک موقع سے کے لحاظ سے آتی, زندگی کے ہر ایک موقع اور ہر ایک لمحہ کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, مسنون دعائیں ہیں اور متعدد کتابیں ہیں اور حسن حسین ہے. حسن حسین کا مطلب کہ مضبوط قلعہ, کہ جب وہ دعائیں ہم پڑھتے ہیں مانگتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں, حصار میں انسان آ جاتا ہے, یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. ایک حدیث ہے اس کے اندر دعا سلاح المؤمن, کہ یہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے. کہ کیسے ہتھیار ہے؟ کہ یہ شیطان کے خلاف, نفس کے خلاف اور گناہوں کے خلاف یہ انسان کا ہتھیار ہے, کہ انسان سے اپنا دفاع, اسے دعاؤں سے اپنی حفاظت کرتا ہے. وہ جو ہے گھر سے باہر جب نکلتے ہیں, گھر سے اندر داخل ہونے کی باہر نکل, مثال کے طور پر کیسے ہی تیار ہے کہ شیطان خود بزبان حال یہ اقرار کرتا ہے کہ جب جو کوئی شخص گھر سے نکلتے وقت سنت کے مطابق نکلے اور پھر یہ دعا پر بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان زبان حال, حدیث کے اندر اس کی تشریح آئی ہے کہ جو کئی زبان حال سے اس دعا کا معمول بنائے گھر سے نکلتے وقت, شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میرے شر سے اس کی حفاظت ہو گئی, میں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اب انسان گھر سے جب باہر نکلا اور کہاں کہاں جائے گا, بازار میں جائے گا اور پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا, مختلف اس کو حوادث لاحق ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس دعا کے معمول کی وجہ سے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو معمور کر دیتے ہیں. یہ عمومی طور پر ہوتا ہے نا کہ فلاں بندہ بال بال حادثے سے بچ گیا. یہ بال بال حادثے سے جو بچنا ہوتا ہے وہ اچانک نہیں ہوتا ہے، یا کوئی وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خود بخود ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. جب اس کے یہ پریشانی یا مصیبت یا اس کو یہ تکلیف نہیں پہنچنی ہوتی ہے تو فرشتے اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہوتا ہے، یہ بال بال جو بچنا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تقدیر کے اندر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو وہ تکلیف پہنچے، اس کو کوئی پریشانی لائق ہو. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دعاؤں کا ہمیں معمول بنانا چاہیے، عادت بنانی چاہیے. بات بات پر جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے اب کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، اور پھر جو وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا. اب وضو سے بعد کی دعا کی اتنی زیادہ فضیلت کہ انسان اگر اس کا معمول بنا لے تو جنت اس کی پکی. وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ جو کوئی وضو کر لیتا ہے، وضو کے بعد جو ہے یہ دعا مانگ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بسم اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو وہ جو ہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں، اور آٹھوں دروازے اس کے لیے وہ کھل جاتے ہیں. جنت کے آٹھوں دروازے کیا ہے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ اور ایک دعا اور بھی، جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن. اس کی مناسبت سے ایک درود شریف بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جب بھی اذان سنیں، دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی مسجد میں ہوں، جب بھی آپ اذان سنیں تو درود شریف کا معمول بنائیں. یعنی یہ طریقہ ہے جو اذان کے جواب دینے کا طریقہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مؤذن کہے وہی جواب دو، کہ وہی دو. مثال کے طور پر اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کا جواب دو، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا وہی اس کا جواب دو، اشہد ان محمد رسول اللہ کا وہ پڑھو، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ کہا، وہ پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو. بعض کا جو ہے کیونکہ حدیث مختلف ہے تو لوگ ایک ہی حدیث کو لے کے ہیں، مولوی صاحب یہ تو لا حول، وہاں کہا کہ یہ وہ پڑھنا ہے، آپ یہ پڑھ رہے ہو، دونوں کو پڑھنا ہے، اس طرح دونوں پر عمل ہو جائے گا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اس کو جو پہلے پڑھنے کے بعد حی علی الصلاۃ پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب وہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا اس میں درود شریف نہیں پڑھا، وہ کب پڑھنا ہے؟ جب یہ اذان کی تو پوری ہو جائے تو اس وقت دعا پڑھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. جب درود شریف پڑھ لیا، یہ طریقہ ہے، پڑھنے کے بعد درود شریف درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کے اندر ایک مقام محمود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مقدر فرمایا، آپ نے کہا کہ وہ میں ہی شخص ہوں. تو لیکن جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا مانگنا، اللہ تعالی اپنے بندے کو یہ مقام محمود عطا فرمانا، اس کی فضیلت کیا ہے یہ دعا پڑھنے کی؟ اگر ہم اس دعا کو معمول بنا لیں کتنی بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی، کتنا ہمیں جو نہیں اس کا فائدہ مل جائے گا. فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا. اور جو ہے یہ کون کون سا مشکل کام ہے کہ جو ہے اذان کے بعد ہم اس کا معمول بنا لیں، بنائیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ ہے، اور اسی طرح اور بھی متعدد ہر موقع کے لیے دعائیں ہیں. جب انسان بیمار ہو جائے اس کی الگ سے دعائیں، اور جب اور گاڑی پر سوار ہونے کی دعائیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور بھی اس طرح کے وما قدر اللہ کا قدر ہی، جو اس وقت پڑھنے کی دعا، اور بسم اللہ سبحان الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب کہ بات بار، اور کوئی نہیں تو بسم اللہ الحمدللہ، یعنی الحمدللہ کام ہو جائے تو اس وقت الحمدللہ، اور اس سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ سے دعائیں شروع. تو بہرحال اور بھی مختلف دعائیں، دعاؤں کی کتابیں ہمارے استاد محترم کچھ دن پہلے یہاں بھی آئے تھے، پرنور دعائیں، تو وہ لے کے کتاب اس میں وہ پڑھ لیں. اور اسی طرح مناجات مقبول ہے، وہ بہت پیاری کتاب ہے، اس کو لے کے پڑھ لیں. قرآن پاک کی 40 ربنا کے پر مشتمل دعائیں، وہ ان کو معمول بنا لیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ کے حضور اپنی مناجات پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ملم یسر اللہ یغضب علی، کہ جو کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پر غضب ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لیں؟ اور پھر عمومی طور پر دل سے دعا مانگنی چاہیے، غافل دل سے دعا. اور پھر دعا کی قبولیت کی ایک نسخہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ ابھی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جو کہ تم لقمہ اپنی حلق سے نیچے اتارتے ہو اس کو حلال بنا لو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. آج ہمارا رونا ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، مدہ اس کی بھی عمومی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مشکوک کھانا پینا ہوتا ہے، حلال روزی نہیں ہوتی، اس وجہ سے دعائیں لٹکی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دل جمی کے ساتھ، دل کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.